वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई, जहांरंग में खुश आमदेद। हम जहांरंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के दरमियान मुश्तरका एलानिया पर दस्तखत की खबर से शुरू करेंगे, जिसके तहत दोनों ममालिक ने कोरिया में देरपा अमन के लिए अहद किया है। आगे चलकर हम पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल कमर बाजवा की अफगान सदर से काबुल में मुलाकात और आखिर में पाकिस्तान में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से गैर सरकारी इदारों के लिए कवायद व जवाबत पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हम फेसबुक पे भी हैं, लिहाजा आप लोग facebook.com/voaurdu पर जाकर अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मौजू है कि इस वक्त अमेरिका और शिमाली कोरिया के दरमियान जो समझौता हुआ है, इस सिलसिले में हमारे पास एक खसूसी इंटरव्यू भी है जो हमारी साथी ग्रेटा वैन सेस्टर्न ने ट्रंप से किया है। इसका तर्जुमा भी आप सुनेंगे। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
What surprised you today about Kim Jong-un?
Kim Jong-un के बारे में क्या चीज आपके लिए नई थी?
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people. Not that I'm surprised by that, but he loves his people. And I think.
वो जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। वो बहुत हंसमुख और ज़हीन हैं। बहुत जबरदस्त मुज़ाकरातकार। और सिर्फ यही नहीं, वो हैरान कुन हद तक अपने आवाम से मोहब्बत करते हैं। मेरे ख्याल में हमने जबरदस्त मुआहदे की शुरुआत कर दी है। हम शुमाली कोरिया को जोहरी असले से पाक करने जा रहे हैं।
So you put the human rights issue on the table today and he reacted how?
क्या आपने इंसानी हुकूक के बारे में भी उनसे बात की और इस पर किम का रद्दअमल क्या था?
Very well. I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things.
हमारी गुफ्तगू में 90% वक्त जोहरी असले से दस्तबरदारी पर गुजरा, लेकिन हमने दीगर कई मामलों पर भी गुफ्तगू की है, बशमूल इंसानी हकूक के। बाकियात की वापसी बड़ा अहम अंसर है और हमने काफ़ी चीज़ें दस्तावेजात में शामिल की हैं।
Give me some sort of behind the scenes. Did you issue an ultimatum to him? Did he issue an ultimatum to you? No, what was the reaction in the back and forth?
Not an ultimatum. We, you know, we've been dealing for 3 months really, and we've been dealing through our various representatives, including Secretary of State.
क्या हुआ? क्या आपने किम जोंग उन को अल्टीमेटम दिया या उन्होंने आपको? अंदर क्या कुछ चल रहा था?
नहीं, कोई अल्टीमेटम किसी तरफ से नहीं है। हम गुज़श्ता 3 माह से इस पर काम कर रहे थे, बशमूल वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के हमारे नुमाइंदे राबते भी थे। हमने ज़बरदस्त काम अंजाम दिया है। आप जानती हो मैं 25 घंटे से नहीं सोया और मुसलसल काम कर रहा हूँ। ये बड़ा कारनामा है कि हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। मुझे इस पर फ़ख्र है, वरना किसी जंग पर बात ख़त्म होती और लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ जाती।
क्या अब हमारी फौजें जनूबी कोरिया में रहेंगी?
Yeah, they're going to stay. We didn't even discuss that. That wasn't discussed. We are going to get out of the war.
जी, वो मौजूद रहेंगी। हमने इस पर बात नहीं की। जंग के खेल से बाहर निकल रही हैं। इस पर बहुत ज्यादा वसाइल खर्च होते हैं।
What do you think he thought of you after he left?
आपके ख्याल में वो आपके बारे में क्या राय लेकर गए हैं?
I think he liked me and I like him and I understand the past.
मेरे ख्याल में वो मुझे पसंद करते हैं और मैं उनको पसंद करता हूँ। माजी में वो एक मुश्किल आदमी थे, लेकिन अब हम बेहतर जगह पहुँच गए हैं। वो ज़हीन हैं और अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं।
What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
आप शुमाली कोरिया के आवाम को बराह रास्त क्या पैगाम देना चाहेंगे?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them. And
मैं ये कहूँगा कि जो शख्स आपसे मुखातिब है, वो आपके लिए ज़बरदस्त एहसास रखता है। वो उनके लिए अच्छी सोच रखता है और हम एक दूसरे के साथ हैं। हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है।
Nice to see you all the way from Washington.
That's true. It's been a long time. At some point, I'll be able to go to sleep, I think. You know, get a little rest.
Indeed. Have a safe trip back, sir. Thank you, sir.
It's a great honor. Thank you.
Thank you.
जी, तो इस इंटरव्यू पर हम बात करेंगे इस वक्त बफेलो स्टेट यूनिवर्सिटी में बैन अल-अक़वामी ताल्लुक़ात के माहिर प्रोफेसर फैज़ान हक ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे हम बात करते हैं। लेकिन इस दौरान हमें फेसबुक पे भी बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। शफीक अहमद ने लिखा है, राबिया अनम, फारूक अहमद दार, रिजवान काजमी, अयूब साजिद, इंजीनियर राहतुल्ला खान और बहुत सारे नाम हैं। अगर कोई ख़ास बात हो तो ज़रूर कहिएगा। आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, हमें मुफ्त कॉल करके भी इस सेगमेंट में शरीक हो सकते हैं। आप जानते हैं हमारे कॉल करने का नंबर है 0800-777-8900-800-777-8900. तो हम चलते हैं बफेलो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फैज़ान हक की तरफ। پروفیسر فیضان، آپ جانتے ہیں پورے امریکہ میں یہ جو سمٹ ہے اس کو بہت ہی غور سے دیکھا گیا، اور کچھ تنقید بھی ہم سن رہے ہیں یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ شاید اس مشترکہ اعلانیے میں انہوں نے شمالی کوریا کو بہت کچھ دے دیا، کیونکہ ظاہر ہے شمالی کوریا کا کہنا تھا کہ جو کورین پیننسیولا ہے اس کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کیا جائے، جس سے مراد یہ بھی ہے کہ امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے جو اپنی فوجیں وہاں رکھی ہیں وہ رفتہ رفتہ ہٹائی جائیں۔ آپ کا کیا تاثر ہے اس اعلانیے کے بارے میں؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ ایک بریک تھرو کانفرنس تھی، میٹنگ تھی، اس میں نارتھ کوریا کا جو گین سب سے بڑا ہے، ان کی لیجیٹیمیسی ہے کہ ان کو کہ ان کے جو رہنما ہیں یا ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ملے ہیں، ان کے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، کے صدر جو ہیں وہ ملے ہیں، یہ ان کے لیے بذات خود ایک اپنی حیثیت میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ جس ریکگنیشن کا اظہار چاہتے تھے وہ ریکگنیشن ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے، کہ ان کو ایک ایسی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ مل گئی ہے جو کہ امریکہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے۔ اور ایک اور بات جو ہے کہ پہلے جو تعلقات، جو بات چیت ہوتی تھی نارتھ کوریا سے، وہ انڈائریکٹلی ہوتی تھی ساؤتھ کوریا کے ذریعے یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے۔ یہ ڈائریکٹ کا مطلب یہ جو ڈائریکٹ تعلقات یا جو جو بات چیت ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا جو فائدہ نارتھ کوریا کو یہ پہنچا ہے کہ ہم امریکہ کے ایجنٹ سے بات نہیں کر رہے، ہم سیکنڈ ایڈ پاور سے بات نہیں کر رہے، ہم امریکہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، ہماری یہ حیثیت ہے۔ اور اس کو جو کم جونگ ہیں وہ بہت اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کریں گے، پروپیگنڈے کے لیے اپنے ملک میں، یہ تو ان کے ایڈوانٹیجز ہیں۔ جو امریکہ کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ایک ایسے ملک کو اس کارنر سے واپس لے کر آئے ہیں مین اسٹریم کی طرف، جس کے آنے کے واپسی کے راستے جو تھے بہت کم رہ گئے تھے، اور کوئی راستہ جو چیزیں تھیں وہ ایسکلیٹ ہو کے یا بڑھ کے ایک ایسی حد تک پہنچ گئی تھیں کہ لگ رہا تھا کہ بس آج جنگ ہوئی یا کل جنگ ہوئی، اور یہ جنگ جو ہے وہ نیوکلیئر جنگ ہوگی جس سے بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ تو ایسے ملک کو جو کہ انتہائی ناراضگی کی حالت میں دنیا کے دوسرے کونے میں منہ موڑ کر اور انتہائی ریزنٹمنٹ کے ساتھ کھڑا تھا، اس ملک کو مین اسٹریم کی طرف موڑ کر لے کر آنا، اور یہ جو کچھ دیا گیا ہے نارتھ کوریا کو وہ ابھی سامنے نہیں آیا، ابھی تو صرف وہ سامنے آیا ہے جو لکھا گیا ہے، جو بیک ڈورز میں بات چیت ہوئی ہے، جو بیک ڈورز میں لین دین ہوا ہے دونوں طرف سے، اس کی ابھی ڈیٹیلز آہستہ آہستہ باہر آئیں گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت بوسٹ ملے گا، انہیں اپنے جو ان کا بیس ہے، پولیٹیکل بیس جو ہے امریکہ میں اور دنیا میں بھی، اور یہ ان کی بہت کامیابی تصور کی جائے گی۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہو پاتی اور یہ پتہ چلتا ہے کہ شمالی کوریا جو ہے اس نے اس چیز کا نقصان، اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور یہ ایک اور چال تھی، تو اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو سیاسی طور پہ بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔
تو یہ بتائیے کہ یہ کس طرح امریکہ طے کرے گا کہ شمالی کوریا کے پاس جوہری مواد نہیں ہے، کیونکہ کیا آئی اے ای اے کی جو ٹیمز ہیں ان کو اندر بھیجا جائے گا جس طرح سے ایران میں کیا گیا اس سے قبل کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے؟
جی، ایسے ہی ہوگا۔ اس میں انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں، جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، ان کو گارنٹورز کے طور پہ آنا پڑے گا، جو کہ ذمہ داری اٹھائیں گی کہ ایسا کام ہوگا۔ اس میں دو طاقتیں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، ایک چائنا ہے اور ایک رشیا ہے۔ البتہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ نارتھ کوریا کے بارے میں ہمیشہ چائنا کی بات ہوتی ہے، لیکن رشیا بھی نارتھ کوریا کے ساتھ ان کا تعلقات ہیں اور وہ ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں کسی حد تک۔ تو یہ دو طاقتیں جو ہیں یہ ان کو نارتھ کوریا کی گارنٹی یا ذمہ داری اٹھائیں گی، کیونکہ امریکہ کو ویریفیکیشن کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور جو میرا خیال ہے کہ جو لیجیٹیمیسی ان کو چاہیے تھی، یعنی کہ ان کی جو انہیں قانونی حیثیت چاہیے تھی نارتھ کوریا کو، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور اس طرح وہ مین اسٹریم میں آنا شروع ہو جائیں گے دنیا کی معیشت کی, کیونکہ اس وقت نارتھ کوریا میں معاشی لحاظ سے بہت برا حال ہے. وہاں پر پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, اور ایک انتہائی اپریسو قسم کی صورتحال ہے. اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو کورین لیڈر ہیں وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ بھی قدم اٹھائیں امریکہ کی طرف.
بالکل,
کیونکہ یہ چیز بہت عرصے سے جاری ہے اس طرح.
اس وقت ہم جرمنی چلتے ہیں, جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے عاطف توقیر نے. یہ ڈوئچے ویل کے نمائندہ ہیں. عاطف توقیر, یہ بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر کافی نکتہ چینی سنائی دی, خاص طور پہ G7 کے اندر جو سمٹ ہوا تھا اس میں انہوں نے جو ناراضگی کا اظہار کیا تھا کینیڈا کے ساتھ, اس کے بعد جرمنی بھی ہو یا فرانس, انہوں نے بھی کچھ ایسے جملے لکھے تھے ٹویٹر پر امریکہ کے خلاف. اب بتائیے کیا ان لوگوں کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا ہے, خاص طور پہ اب جب کہ یہ کورین پیننسولا میں امن کے لیے اتنی بڑی پیش رفت ہوئی ہے.
دیکھیے, میرے خیال میں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو الگ الگ ہی دیکھنا ہوگا. کیونکہ جو ٹریڈ کے معاملے پر, یعنی تجارت کے معاملے پر جو یورپ اور امریکہ کے درمیان اس وقت کشیدگی ہے وہ تو رہے گی, اور وہ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کیونکہ جرمنی خاص طور پر جو یورپ کا ایک مشین ہے, یورپ کا جو انجن ہے, اس کی گاڑیوں کی خاص طور پر جو مارکیٹ ہے, اور اس پر اس کے علاوہ جو دھاتوں کی مارکیٹ ہے, اس پر محصولات عائد کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جرمن اکانومی کو اس سے نقصان پہنچے گا. اسی طرح فرانس اور اٹلی کے بھی تحفظات ہیں. تو یہ ٹریڈ کا معاملہ تو کشیدگی کا باعث رہے گا ہی, اور یہ ایک طرح سے ایک تجارتی جنگ مختلف براعظموں کے درمیان اب شروع ہو جائے گی. جہاں تک تعلق ہے شمالی کوریا کا, تو یہ اس پر یورپ بھر میں تمام ہی ممالک کی طرف سے ایک اس کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے, گو کہ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے, کیونکہ شمالی کوریا اسی انداز کی کمٹمنٹس پہلے بھی کر چکا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بار شمالی کوریا کتنا سنجیدہ ہے. جیسے کہ آپ کے مہمان ابھی کہہ رہے تھے کہ شمالی کوریا پر اس وقت بے انتہا دباؤ ہے, اس کی جو معیشت ہے وہ سکڑ کے چند ملین تک آ گئی ہے, اور وہاں پر خوراک کا بھی جو ہے وہ کٹ اپ ہے. اسی طرح جو اس کی تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ بالکل صفر کے قریب ہیں, اور چین کے ساتھ بھی جو اسلام کی وجہ سے وہ ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا, اسی طرح روس بھی اس کی مدد نہیں کر پا رہا. تو ایسے میں شمالی کوریا پر دباؤ تو بے انتہا ہے, جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شمالی کوریا کی طرف سے کمٹمنٹس کی جا رہی ہیں, کیا وہ ریلیف لینے کے بعد بھی وہ ان تک قائم رہے گا یا نہیں رہے گا.
آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں چند منٹ, اور میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان مشترکہ اعلانیے کے بارے میں. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس اعلانیے میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں شمالی اور جنوبی کوریا میں دیرپا امن کیسے لایا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر فیضان حق ہیں, بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں, بافلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں نیو یارک میں, جبکہ برلن سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈوئچے ویل کے نمائندہ عاطف توقیر نے. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, ان کو سنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
جی, فیس بک پہ بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں. شاہد خان, پرویز اختر, عدیل ساغر, جام مصطفیٰ, رحمت اللہ خانزائی, محمد فاروق, حیدر علی, اگر کوئی ٹھوس سوال ہو یا کامنٹ ہو تو کیجیے گا. ایک کالر کو لیتے ہیں اس موضوع پر, لنڈی کوٹل سے. اچھا, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. پروفیسر فیضان, یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں ڈونلڈ ٹرمپ پہ شک و شبہات رہے ہیں کہ وہ غالباً روس کی مدد سے حکومت میں آئے ہیں, ابھی تک اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ جو تازہ انہوں نے شمالی کوریا کے ساتھ جو اعلانیہ جاری کیا ہے, ظاہر ہے شمالی کوریا کی اس سے مدد ہوگی اور روس بھی اس بات سے خوش ہے. ایسے میں یہ بتائیے کہ یہاں امریکی حلقوں میں اس کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے. جی پروفیسر فیضان,
جو ہے وہ اس کی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ اوباما جو تھے انہوں نے ایران کی ڈیل کی تھی, اور جب وہ کیوبا کی طرف بڑھے تھے تو ریپبلکنز اور جو کنزرویٹو حضرات تھے انہوں نے ان کا جینا خاصا مشکل کیا ہوا تھا. تو اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سلسلے میں, اور ان کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ بھی ان پر ویسے ہی شدت سے ان پہ تنقید کریں گے جتنی شدت سے, اگر زیادہ نہیں تو کم, جن جیسے پریزیڈنٹ اوباما پر کیا گیا تھا. اس میں جو اس وقت جو امریکہ یہ چاہتا ہے, اور امریکہ نے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ مارکیٹس, جیسے جاپان کی مارکیٹ ہے, ساؤتھ کوریا کی مارکیٹس ہیں, یہ تمام مارکیٹس جو ہیں یہ خاصی سیچوریٹ ہو چکی ہیں. اگر نارتھ کوریا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوگی جو کہ امریکہ کے ہاتھ میں آئے گی, اور امریکہ جو ہے اس میں زیادہ اپنے جو ایکسپورٹس کر سکتا ہے, اور ایک بہت بڑا ملک جو ہے وہ ان کے زیر اثر آ جائے گا. اور اگر ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے درمیان ٹینشن کم ہو جاتی ہیں تو امریکہ کی جو بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, ڈیفنس انویسٹمنٹ جو کہ جاپان اور ساؤتھ کوریا میں ہے, صرف نارتھ کوریا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ فری اپ ہو جاتی ہے, اور اس سے امریکہ کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. البتہ کہ کون یہ چیز ڈیلیور کرتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. اور میرے خیال میں اس میں جو ہمارے دوسرے سیاسی حضرات ہیں موجود, جو ڈیموکریٹس ہیں یا لبرلز ہیں, وہ اس چیز کو بہت تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ ان کو روس ڈیلیور کر کے دیتا ہے یا چائنا ڈیلیور کر کے دیتا ہے, یہ کون ڈیلیور کر کے دیتا ہے ڈیل, تاکہ پھر وہ اس کے مطابق وہ اپنی حکمت عملی اپنائیں گے. لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی پاپولرٹی کا گراف بہت بڑھ جائے گا, اور وہ 2018 اور 2020 کے جو الیکشن ہیں اس میں وہ ایک ٹف کینڈیڈیٹ, ایک بہت بہت مضبوط امیدوار کے طور پہ اتریں گے.
عاطف توقیر, جانے سے پہلے ذرا آپ اپنا تبصرہ کریں, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ ہے اس کو ختم کر لیا. اب جب امریکہ اور ٹرمپ انتظامیہ شمالی کوریا کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کرنے جا رہا ہے, بلکہ کر چکے ہیں, تو اس کا ایران کے جوہری معاہدے پر کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان ابھی کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں ہے, یہ ایک طرح سے ایک مشترکہ بیان ہے, کیونکہ اس میں جو ایک صرف اس میں سطر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ شمالی کوریا اس کمٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے جوہری ہتھیار ہیں وہ ختم کر دے گا, یا جوہری پروگرام ختم کر دے گا, یا اس خطے کو ڈی نیوکلیرائز کیا جائے گا. تو اس حوالے سے کوئی باقاعدہ معاہدہ تو آگے دیکھیں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے, اور کیا کیا اس کا رخ نکلتا ہے, اور اس کے بدلے میں کیا انسینٹیو دیے جاتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ایران کا, تو اس معاملے میں دیکھیے, معاملہ یہ ہے کہ باقی دنیا ایک طرف ہے, خاص طور پر یورپ اور چائنا اور روس, وہ اس معاملے پر جڑے ہوئے ہیں کہ جو معاہدہ پہلے ہے وہ معاہدہ رہے گا. اس معاملے میں صرف امریکہ اس معاہدے سے الگ ہوا ہے, اور جب تک یہ معاہدہ باقی ہے, جب جیسے کہ یورپ اور روس اور چائنا اس معاہدے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, تو دیکھنا ہی ہوگا کہ امریکہ کے نکل جانے کے بعد اور ایران پر امریکی پابندیاں لگنے کے بعد کتنا اثر پڑتا ہے یورپ کی ان کمپنیز کو جو اس معاہدے کی وجہ سے ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہی تھیں, اور اس سے بھی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ کمپنیاں جو اس معاہدے کے بعد ایران کے ساتھ ڈیل کر رہی تھیں یا ٹریڈ کر رہی تھیں, جب وہ ایسی کمپنیاں, خاص طور پر یورپی کمپنیاں, جب امریکی پابندیوں کی زد میں آئیں گی, تو دیکھنا ہی ہوگا کہ پھر یورپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے. فی الحال یورپی کمٹمنٹ یہی ہے, یورپی یونین کی بھی, روس کی بھی اور چائنا کی بھی, کہ یہ معاہدہ برقرار رہے. تو دیکھیں گے اب آگے جا کے کہ اس سے مزید جو ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز ہیں ان میں کتنا فرق پڑے گا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈوئچے ویل کے نمائندہ عاطف توقیر, جبکہ یہاں امریکہ میں تھے پروفیسر فیضان حق, جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن یہ موضوع ہمارا جاری ہے, کیونکہ اس وقت اس پر فیس بک پہ بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں, اور ہم پاکستان کا بھی ایک نقطۂ نگاہ نظر لینے کے لیے چلتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک کی طرف. بریگیڈیئر عمران, آپ سے بنیادی طور پہ یہی سوال کہ اس وقت پاکستان یہ جو معاہدہ ہوا ہے یا ایک اعلانیہ ہوا ہے امریکہ اور شمالی کوریا کے بیچ میں کہ پورے پیننسیولا کو ہتھیاروں سے پاک کیا جائے، پاکستان اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟
نویدہ صاحب، بہت نوازش کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے، یہ جو سب سے بڑا پوائنٹ آج ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور کم کی ملاقات میں جو سامنے آیا وہ تھا ڈی نیوکلیرائزیشن آف دا انٹائر پیننسولا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈی نیوکلیرائزیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے دونوں ممالک کے یا دونوں لیڈرز کے ذہن میں. اگر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ اپنے تمام نیوکلیئر ہتھیار، اپنے بیلسٹک میزائل اور دوسرا انفراسٹرکچر جو ہے نیوکلیئر پروگرام کا، انکلوڈنگ دا مین پاور اور جتنا بھی فیسلٹیز ہیں اور لیبز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انجینئر ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں اس پروگرام میں شامل ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے تو میرے خیال میں ایک بہت مشکل اور بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو چیز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں ہے کیا وہی ڈیفینیشن ڈی نیوکلیرائزیشن کی کم چیئرمین کم کے بھی ذہن میں وہی ہے. جب تک یہ دونوں ڈیفینیشن ایک نہیں ہوتی میرے خیال میں اس پروسیس کے اوپر کوئی زیادہ پروگرس نہیں ہو سکے گی. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو چیئرمین کم کو صدام حسین کا عراق میں، قذافی صاحب کا لیبیا میں، اور ایران کے ساتھ جو ویسٹرن پاورز نے اسپیشلی امریکہ نے ان کے ساتھ جیسے ٹریٹ کیا ہے ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے بعد، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو نارتھ کوریا یہ دیکھے کہ عراق، لیبیا اور ایران کے اور ان کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کے تناظر میں اگر وہ اسیس کرے تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اور پاکستان کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو پاکستان کو اب یہ دیکھنا ہے کہ نارتھ کوریا اور یو ایس یہ آپس میں ڈی نیوکلیرائزیشن کو کس سمت میں لے کر جاتے ہیں، کیا اس کی سمجھ ہوتی ہے، کس طرح سے اس کو ڈیزالو کرتے ہیں، اور اس کے اگر کوئی دوررس نتائج پاکستان کے اوپر ہو سکتے ہیں تو وہ کس طرح کے ہوں گے.
یہ بتائیے، آپ کے علم ہے کہ جس طرح سے شمالی اور جنوبی کوریا منقسم رہے ہیں اور ان کے درمیان ایک جھگڑا رہا ہے بہت عرصے سے، ایسے میں جس طرح بھارت اور پاکستان بھی جھگڑتے رہے ہیں، کیا برے صغیر کے لیے اس اعلانیے میں کوئی سبق ہے؟
یہ سبق تو بہت بڑا ہے. سبق یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹیز یہ اس بات کے اوپر متفق ہوں اور ان میں وہ پولیٹیکل ویل ہو یہ کام کرنے کی تو یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ناممکن ہو. مگر پاکستان اور ہندوستان کو جو اپنے بیسک بائسز ہیں ان کے اوپر سے ان کو اوورکم کرنا ہوگا. جو بنیادی اینیموسٹیز ہیں، جو دشمنیاں ہیں، جو رنجشیں ہیں، جو قدورتیں ہیں، جو مسائل ہیں، کشمیر، سیاچن، پانی، لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری، سرکریک، یہ تمام ایشوز کو ریزالو کرنا پڑے گا. اب انڈیا تو یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ ساؤتھ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تھرو پاکستان کے مطلب اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان سے وہ ایک راہداری لے سینٹرل ایشیا کے لیے. یہ تمام معاملات ہو سکتے ہیں، وہ شرط یہ کہ ہندوستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کی لیڈرشپ دونوں اس بات پہ راضی ہوں کہ ہم پہلے اپنے مسائل حل کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ معاشی پارٹنرشپ ہے یا جو میوچل سپورٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو معاشی طریقے سے، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. مگر میرے خیال میں پاکستان اور ہندوستان کا جو ایشو ہے وہ جب تک ان کے بنیادی ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے ہم آگے پروگرس شاید نہ دیکھ سکیں.
جی ہاں، اور بریگیڈیئر عمران، آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی پاکستان کی فوجی سربراہ جنرل قمر باجوہ افغانستان گئے ہیں اور وہاں انہوں نے افغان صدر سے کابل میں ملاقات کی ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ کو بھی اس موضوع پر سنیں، لیکن پچھلے موضوع پر ہمیں جو کمنٹس آئیں اس میں ملک مدثر خیرہ نے لکھا ہے کہ آج دنیا کے امن کے لیے تاریخی دن ہے. بلال ٹھوکر، حاجی عبداللہ آغا، قمر عبدالرزاق، بہت سارے لوگوں نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ امریکہ نے شمالی کوریا کے ساتھ امن کے لیے ایک پہل کی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، اسے قبل کہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پر جائیں، ایک کالر ہیں راولہ کوٹ سے جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سید ادیب حسین شاہ۔
سید ابیب حسین سے ایڈوکیٹ بول رہا ہوں۔ بہت ہی اچھا، آپ نے ہمیشہ بہت اچھے پروگرام دیتی ہے نفیس داؤد بھائی۔ تو یہ شمالی کوریا، جس طرح کسی نے کہا کہ بہت کمزور اور غریب ملک ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی بڑی طاقت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کاش انڈیا پاکستان کے درمیان بھی کوئی اس طرح کے صلاح کا پروگرام بنے۔ لیکن ایک بات ہے کہ میرے خیال میں شمالی کوریا لیبیا کی طرح نہیں بنے گا کہ اس کو وہ سارا کچھ کر کے تو اس کو تباہ کیا جائے۔ تو پہلی جو کامیابی مجھے لگ رہی ہے کہ شمالی کوریا کے صدر کی ہوئی ہے، اور اس نے پہلا نقطہ یہ اٹھایا کہ جنوبی کوریا سے امریکہ کی فوج نکل جائے، اور اس طرح جنوبی اور شمالی کوریا ایک ہو سکتے ہیں۔ اور دس از ویری گڈ پوائنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اتنے دور سے کسی ملک کو آ کے کسی چھوٹے ملک کے لیے فوج نہیں رکھنی چاہیے، اور اسی طرح مسلمان ملکوں سے بھی امریکہ کی فوج نکلنی چاہیے۔
تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ اور اسی موضوع پر فیس بک پہ نوید اقبال نے لکھا ہے کہ یہ کیا ممکن ہے کہ امریکہ نارتھ کوریا کے ساتھ امن معاہدہ اگر ہو جائے تو اس کا پاکستان یو ایس پر بھی کوئی اس طرح کا بہتر رابطہ ہوگا؟ خیر، وہ تو ایک دور کی بات ہے، لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں افغانستان کے معاملے پر۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ آج کابل میں ہیں، جہاں انہوں نے افغانستان کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ ہمیں اس وقت بارڈر سے جوائن کیا ہے نور زمان اچکزئی نے، جبکہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر منگل کو کابل کا دورہ کیا۔ جنرل باجوہ نے افغان صدر سے ملاقات میں پاکستان افغانستان ایکشن پلان فار سولیڈیریٹی پر عمل درآمد کے علاوہ دو طرفہ تعلقات اور خاص طور پر امن و مساہلت کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جنرل باجوہ کی کابل روانگی سے قبل پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ پاکستان افغانستان کی اتحادی حکومت، امریکہ اور نیٹو فورسز کی طرف سے ملک میں قیام امن کی کوششوں کی کامیابی کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، تاہم دو طرفہ رابطوں میں حالیہ مہینوں میں بہتری آئی ہے۔ مئی کے اواخر میں افغانستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر اور انٹیلیجنس ادارے این ڈی ایس کے سربراہ معصوم ستنکزئی بھی شامل تھے۔ اس دورے میں افغان وفد نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوہ سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ اس ملاقات کے بعد فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان وفد سے کہا تھا کہ طویل تنازعات سے دونوں ممالک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر خطے میں امن کا راستہ تلاش کریں۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین کسی صورت ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان میں امن و مساہلت کی کوششوں میں بھی حالیہ مہینوں میں تیزی آئی ہے۔ صدر اشرف غنی نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ رواں ماہ 20 جون تک افغان طالبان کے خلاف جنگ بندی کا غیر مشروط اعلان کیا ہے، جس کے جواب میں طالبان کی طرف سے عید الفطر کے موقع پر 3 روز کے لیے حملے روکنے کا بیان سامنے آیا۔ گزشتہ ہفتے ہی امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے دیگر معاملات کے علاوہ جنگ سے تباہ حال افغانستان میں امن و مساہلت کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا تھا۔ امریکی حکومت کی ایک اعلیٰ عہدیدار لیزا کرٹس نے گزشتہ ہفتے تصدیق کی تھی کہ امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں افغان حکومت کی مدد کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی تو ہم نے افغانستان سے بھی لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی اس پروگرام میں نہیں آ سکے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے اہلکار مل رہے ہیں اور ان کی وہاں مصروفیت تھی. لیکن ہمیں جوائن کیا ہے نور زمان اچکزئی نے, چمن کے بارڈر پر ہوتے ہیں اور وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں. نور زمان اچکزئی, آپ بتائیے کہ جس طرح سے طالبان نے بھی کہا ہے کہ عید کے موقع پر وہ جنگ بندی کریں گے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا ایک نتیجہ ہے؟ کیا پاکستان ابھی تک کوئی اثر و رسوخ رکھتا ہے افغان طالبان پر جس کی وجہ سے وہ اس سمت کام کر رہے ہیں؟
جی شکریہ. چونکہ طالبان ہمیشہ اس طرح کے دنوں میں, عید الفطر کے دنوں میں, عید الاضحیٰ کے دنوں میں عموماً وہ افغانستان میں یک طرفہ فائر بندی کا اعلان کرتے ہیں, اس مرتبہ بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے جنرل باجوا کے کابل دورے کے سلسلے میں یہ اعلان کیا ہوگا کہ افغانستان میں انہوں نے 3 دن کے لیے فائر بندی کا اعلان کیا ہے, کیونکہ اس سے قبل افغان صدر اشرف غنی نے بھی طالبان کے خلاف یک طرفہ فائر بندی کا اعلان کیا تھا. لیکن ایک ہفتہ قبل قندھار میں ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا طالبان نے جس میں 25 افغان فوجی مارے گئے تھے. ایک بات یہ ہے کہ جنرل باجوا جب گئے کابل اور رمضان کے مہینے میں, یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کی فضا ایک دوبارہ فعال ہو رہی ہے. لیکن طالبان کی جانب سے اگر وہ پاکستان کی بات مانتے ہیں تو وہ ٹیبل ٹاک پہ آ جائے افغان گورنمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے, تب بات بنتی ہے کہ افغانستان میں جو جنگی حالات ہے اس پر قابو پایا جا سکے. لیکن طالبان ایک منظم رجیم ہے, طالبان کے اپنے ایک ادارے ہوتے ہیں وہ جو افغانستان کے اندر جنگ لڑتے ہیں, جو عطیات جمع کرتے ہیں, جو ان کی امر بالمعروف و عن المنکر جو انصاف کے وہ ادارے ہیں, ان کے الگ الگ ادارے ہیں, ان کے الگ الگ کمانڈرز ہیں, ان کے اپنے گورنرز ہیں, ان کے اپنے ضلعی کمشنرز ہیں, ان کے اپنے ایک طور طریقے ہوتے ہیں, اپنے نظام کے تحت وہ اعلانات کرتے ہیں. وہ اب آج میرے خیال میں جو طالبان کے سربراہ ہے ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آنے والا ہے جو کہ افغانستان کی تازہ حالات سے متعلق ہے. اس سٹیٹمنٹ کو ہم دیکھیں گے کہ اس سٹیٹمنٹ کو وہ کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور صلح کے لیے کیا وہ لائے عمل طے کر سکتے ہیں, لائے عمل کا اعلان کر سکتے ہیں یا نہیں. البتہ جب جنرل باجوا صاحب اس وقت کابل گئے ہیں اور کابل میں وہ افغان صدر اشرف غنی سے مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے حالات سے متعلق, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے. اس سے پہلے بھی افغان وفد میں اسلام آباد آیا تھا جو کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اعتماد کی بات ہے, دونوں ممالک کے درمیان تعلقات تب اچھے ہو سکتے جب ایک دوسرے کے اقدامات پہ اعتماد کیا جا سکے.
بالکل. نور زمان اچکزئی آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم بریگیڈیئر عمران ملک کو بھی سننا چاہتے ہیں اس موضوع پر. بریگیڈیئر عمران, آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ہفتے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل باجوا سے بھی رابطہ کیا. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فوجی چیف افغانستان گئے ہیں, یہ آپ کے خیال میں کس حد تک ایک امریکہ کی سوچ کے تحت ہو رہا ہے؟
میرے خیال میں آپ کی آبزرویشن بالکل سوفیسر ٹھیک ہے. اور دیکھیے پاکستان یا افغانستان کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں دو اسپیکٹس بہت اہم ہیں. ایک پہلا اسپیکٹ تو یہ ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشن شپس کیا ہیں جو اس پر بہت ہیویلی اثر انداز ہوتے ہیں, اور دوسرا پاکستان اور افغانستان گورنمنٹ کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں. اب ہوا یہی ہے کہ پچھلے ہفتے یو ایس گورنمنٹ کے جتنے بھی بڑے جو عہدیدار ہیں, وائس پریزیڈنٹ نے بات کی ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بات کی اپنے آرمی چیف کے ساتھ, اور اگلے ہی ہفتے آرمی چیف جو ہیں وہ کابل گئے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح لگ رہی ہے کہ انڈر امریکن پریشر تو نہیں کہنا چاہیے کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ پاکستان کے آرمی چیف وہاں پر گئے ہیں. دوسری بات دیکھنے کی یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیلیگیشن میں کون کون ہیں. آرمی چیف میں ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور فورن سیکرٹری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہول آف دا گورنمنٹ ایک اپروچ ہے جو کہ جس کے ساتھ پاکستان افغانستان کو انگیج کر رہا ہے. رہی بات کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ اپنا اصل رسوخ کو استعمال کرے اور ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبلز پہ لائے, میرے خیال میں یہاں پہ آ کر امریکہ پھر وہ یہ غلطی کر رہا ہے جو کہ وہ پچھلے 17 سال سے کر رہا ہے. अमेरिका को कोई नई अभी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिसके तहत वो अफगान तालिबान को निगोशिएटिंग टेबल तक ला सके। पहले उन्होंने कोशिश की कि उनको मिलिटरीली डिफीट करके शिकस्त देकर मजबूर करके कमजोर कर कर फिर मजबूर करें और उनको ले आए निगोशिएटिंग टेबल पे, वो हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने अपनी फौज कम कर दी। अब कम फौज के साथ वो ये चाह रहे हैं कि ना तो अभी इस कम फौज के साथ उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अफगान तालिबान को डरा कर या हरा कर निगोशिएशन टेबल पे लाएं, ना अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज के पास वो कुवत है कि वो उनको मजबूर कर सकें। तो खाली कुवत एक रह जाती है जो इनको जिसका कोई असर हो सकता है अफगान तालिबान में, वो पाकिस्तान है। पर पाकिस्तान भी उनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर नहीं डाल सकता। उनके साथ डिप्लोमेटिकली बात करके पॉलिटिकल लेवल पे बात करके उनको इस बात पे रागिब किया जा सकता है कि आप मुजाकरात करें। पर मतलब ये है कि अफगान तालिबान बात करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ, और यूनाइटेड स्टेट चाहते हैं कि अफगान तालिबान बात करें नेशनल जॉइंट गवर्नमेंट के साथ, जिसको अफगान तालिबान रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो अब ये जो ट्रायंगल है यूनाइटेड स्टेट्स का, अफगान तालिबान का और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का, इसको अमेरिका को चाहिए कि इसके इस गठबंधन को खत्म करने के गॉर्डियन नॉट को खोलने के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाए। ना मिलिट्री स्ट्रेटेजी इस पर कोई असरअंदाज हुई है, ना उनको किसी और तरह से वो रागिब कर सकें। मेरे ख्याल में कोई इंसेंटिव देने पड़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को, अफगान तालिबान को कोई रिकग्निशन देनी पड़ेगी, कोई अहमियत और ज्यादा देनी पड़ेगी, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अफगान तालिबान के और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के इकट्ठे कॉमन लाने पड़ेंगे, फिर ही कहीं बात आगे चलेगी। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा रोल अफगानिस्तान तालिबान को फोर्स करना निगोशिएटिंग टेबल के साथ अभी बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है।
अब बिल्कुल यही बात हम माहिरीन से भी सुन रहे हैं, और इसी मौजू पर कुछ कॉल्स आई हैं, कुछ लोगों ने फेसबुक पे लिखा है। बहुत मुख्तसर, अख्तर हुसैन होल्ड पे हैं, पेशावर से उन्होंने कॉल किया है। पेशावर से अख्तर हुसैन
जी, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर हुसैन खुशाब से बात कर रहा हूँ जी।
अच्छा जी, बात कीजिए।
हेलो
जी, जी बात कीजिए
जी। बहुत अच्छी बात है जी कि तालिबान के साथ मुजाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा मुखलसाना कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये बनती है कि जब भी तालिबान के साथ मुजाकरात शुरू होते हैं, अमेरिका के जो अफवाज हैं, जो नेटो की अफवाज हैं, वो किसी न किसी तालिबान लीडर को मार देती हैं, जिसकी वजह से वो सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है और सारा जो है वो उसका नजला पाकिस्तान पे आ जाता है। पाकिस्तान ने तो हमेशा मुजाकरात की जो है वो उसको हमायत की है। तो अब अमेरिका को भी चाहिए कि इसको मुखलसाना तौर पर आप अमरीका देख लें, उसके पहले बैतुल्ला मसूद वाला देख लें, तो पाकिस्तान तो हमेशा उसकी हमायत करता है। दूसरा
जी जी,
अफगानिस्तान में हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसको वो परवान चढ़ा रहे हैं, तो पाकिस्तान कैसे उनकी नीयत पे जो है वो शक ना करे कि अमेरिका जो है एक तरफ वो इंडिया को अफगानिस्तान में इन्वॉल्व कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को कर रहा है।
ठीक है, ठीक है,
निजाम चलेगा।
आपकी बात काफी हमने तफसील से सुनी। अगर इस वक्त जो लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, वो सवाल मैं नूर जमान अचकजई से करना चाहूंगी। नूर जमान, जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि 17 साल बाद कोई चीज तब्दील हुई है अफगानिस्तान के अंदर?
जी बिल्कुल, कोई तब्दीली मेरे नजर में नहीं आ रही है, क्योंकि 17 साल पहले जब तालिबान का हुकूमत था, अभी मैं अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करने जा रहा था, जब तालिबान का हुकूमत खत्म हुआ तब से मैं अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करने के लिए जाता रहा हूँ। एक बात यह है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ की जो फोर्सेज है वो मुनज़म नहीं है, वहाँ पे बुरोई निज़ाम चल रहा है। मुख्तलिफ जो वार लॉर्ड्स है उनके अपने ही फौजी है, उनके अपने ही पुलिस एहलकार होते हैं। जिस तरह के अब कंधार की मिसाल मैं देता हूँ, जनरल अब्दुलराजिक पंचेरी जो है वहाँ का कोर कमांडर भी है, वहाँ का आईजी पुलिस भी है, और सदरन कमांड एक किस्म का भी होता है जिस तरह के बलूचिस्तान में होता है। वहाँ पर आज तक पहले महीना पहले वहाँ अशरफ गनी ने कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग किए थे, लेकिन उस ट्रांसफर पोस्टिंग पे अमल दरामद नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में कोई तब्दीली नजर नहीं आई है। अमन अमान के हवाले से आप खुद देख रहे हैं, तमाम दुनिया देख पा रही है कि वहाँ पर हमले हो रहे, बम धमाके हो रहे, वहाँ पर स्नेचिंग है, वहाँ पर अवाब रहतावान हो रहा है, लेकिन तालिबान के दौर में इस तरह के वाकयात नहीं हो पा रहे थे। मैं नहीं समझता कि इस तरह के से अफगानिस्तान में अमन आ सकता है या स्टेबिलिटी आ सकता है जब तक टेबल टॉक पे तालिबान, अफगान गवर्नमेंट, पाकिस्तान, अमरीका और नेटो ممالک ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائے اس مسئلے کا حل نہ نکالے تب تک یہ ممکن نہیں ہے.
بالکل, تمام تجزیہ کار یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ایک کال لے لیتے ہیں کوہاٹ سے, ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بھی میں عرض کر رہا ہوں مہمانوں سے کہ افغانستان اور پاکستان کا تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ ابھی تو ایک نیا قضیہ جو پارٹی کو انہیں ضم کرنے کا بل پاس کیا قومی اسمبلی سینٹ یا صوبائی اسمبلی, افغانستان اس کو نہیں مانتے تو ان کی تعلقات کیسے بہتر ہو جائیں گے؟ یہ خراب ہوتے جائیں گے اور خراب ہو رہے ہیں. یہ میرا گزارش ہے, مہربانی, شکریہ.
جی, جانے سے پہلے بریگیڈیئر عمران, یہ بتائیے کہ فاٹا کا جو ضم ہونے کا پروگرام ہے جو کہ اصولی طور پہ اب منظور ہو گیا ہے, یہ اگر ہو گیا تو اس کا افغانستان کی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟ جی بریگیڈیئر عمران,
جو ہے وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ جو ٹرائبل ایریاز تھے وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہی ان کو ایڈمنسٹریٹ کر رہی تھی. تو اگر ہم نے ایک ایڈمنسٹریٹو قدم اٹھایا ہے ود ان پاکستان تو اس کا میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق ہو نہیں سکتا, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب فاٹا پاکستان کے اندر مکمل طور پر ضم ہو چکا ہے تو میرے خیال میں ڈیورن لائن کا بھی ایشو ختم ہو گیا ہے, کیونکہ جہاں پہ فاٹا پاکستان کا حصہ بن گیا ہے اس کی جو مغربی سرحدیں ہیں وہ پاکستان کا اب انٹرنیشنل بارڈر ہے, پہلے بھی انٹرنیشنل بارڈر تھا جس کو اب تک افغانستان نے ریکگنائز نہیں کیا ہے. تو افغانستان کا ایشو جو ہے وہ بنیادی طور پر پختون یا پختونستان کا ایشو وہ ریز کرنا چاہتے ہیں بار بار, مگر وہ ایک بات یہ بھول جاتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اگر 15 ملین پختون ہیں تو پاکستان کے اندر 35 ملین پختون ہیں. تو اگر ان دونوں نے ملنا ہے تو کیا چھوٹے والا گروپ بڑے میں سے ملے گا کہ بڑا گروپ جا کے چھوٹے سے ملے گا؟ تو یہ ان کی بات جو ہے اس میں کوئی دم یا وزن نہیں ہے, اور اب یہ بات ہسٹری میں بھی کافی پرانی ہو چکی ہے اور آئی تھنک اٹ ہیز ٹائمز ہیو گون بیونڈ دیٹ ناؤ. اب جو سیاسی حقیقتیں ہیں, ریالٹیز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ بہت مختلف ہیں. پاکستان ایک مستحکم ملک ہے اور یہ پاکستان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے کہ فاٹا اس کا انہوں نے اپنے نیشنل ایڈمنسٹریشن کے اندر اس کو ضم کر لیا ہے, اور یہ معاملات ابھی آگے اور بھی چلیں گے, اور علاقے بھی پاکستان کے اسی طرح سے اندر ضم ہوں گے. فار ایگزامپل گلگت بلتستان بھی کسی نہ کسی اسٹیٹ کے پاکستان کا حصہ بنے گا, کشمیر بھی انشاءاللہ بنے گا. تو یہ معاملات افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور میرے خیال میں افغانستان کو اس اوپر کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے.
اچھا بریگیڈیئر عمران, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک, جبکہ پاکستان افغانستان کی سرحد سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار نور زمان اچکزئی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں. اس وقت بہت سارے لوگوں نے فیس بک پہ بھی لکھا ہے, وہ بار بار لکھ رہے ہیں کہ آپ کا فون نمبر کیا ہے, تو میں بتاؤں یہ ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ہم تیسرے موضوع کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہوا ہے پاکستان سے, سندھ سے, کراچی سے, پاورٹی ایریڈیکیشن انیشیٹو کے اعجاز علی خواجہ سے, جبکہ ہم اسلام آباد سے لے رہے ہیں سکندر علی ہولیو کو جو شہید بھٹو فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں. لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت غیر سرکاری جو ادارے ہیں بین الاقوامی اور ملک کے اندر, ان پر کچھ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, کچھ قواعد و ضوابط ہیں جو ان پر لاگو ہوں گے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ ناصر محمود نے ایک رپورٹ سنی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان میں این جی اوز اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے رقوم کی منتقلی سمیت دیگر قواعد و ضوابط پر مشتمل نیا قانون وضع کیا گیا ہے، جس کے تحت یہ تنظیمیں کسی بھی طرح کی سیاسی مہم کا حصہ نہیں بن سکتیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی ایس ای سی پی کی طرف سے وضع کردہ قواعد و ضوابط میں کہا گیا ہے کہ ایسی رجسٹرڈ تنظیمیں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر منتخب عوامی نمائندوں کے لیے کسی سیاسی مہم اور نہ ہی کسی ایسی سرگرمی میں حصہ لے سکتی ہیں جس میں کسی سیاسی جماعت کا کردار ہو۔ این جی اوز اور آئی این جی اوز کو سیاسی جماعتوں، افراد یا کسی گروپ کو فنڈز فراہم کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے اپنے ہاں کام کرنے والی مقامی اور بین الاقوامی این جی اوز کے لیے رجسٹریشن سمیت نئے ضوابط متعارف کروائے تھے۔ یہ تنظیمیں ایس سی سی پی کے پاس بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اس لیے ادارے نے رقوم کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے کے اقدام کے سلسلے میں تنظیموں کے مالی امور سے متعلق یہ نیا قانون وضع کیا ہے۔ قواعد میں غیر سرکاری تنظیموں سے کہا گیا ہے کہ تنظیموں کو 3 سال کے لیے لائسنس جاری کیے جائیں گے اور اس دوران کمیشن اسے منسوخ کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ مزید برآں ان تنظیموں کے اخراجات کے تناظر میں کہا گیا ہے کہ یہ حاصل ہونے والے منافع کو صرف تنظیم کے کاموں اور اس کے مقاصد کے فروغ کے لیے ہی استعمال کر سکتی ہیں اور اس کا کوئی بھی حصہ کسی اور مد میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ملنے والے عطیات اور فنڈز کی منتقلی صرف باقاعدہ بینکوں کے ذریعے ہی کی جائیں گی، لیکن 25,000 سے کم رقم کیش کی صورت میں وصول کی جا سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم اسلام آباد چلتے ہیں، جہاں سے ہمیں شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے سکندر علی ہولیو نے جوائن کیا ہے۔ سکندر ہولیو، اس کا یہ جو اس وقت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں غیر سرکاری اداروں پر، خاص طور پہ بین الاقوامی غیر سرکاری اداروں پر، اس کا ایک پہلو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ غالباً جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے، ان کو فکر ہے کہ بہت سارے جو غیر سرکاری ادارے ہیں وہ کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے این جی اوز کے روپ میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا کیا تجربہ ہے؟
دیکھیں، پچھلے 5 سال کے اندر جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اس کے اندر غیر سرکاری تنظیموں کے متعلق کئی ایسی پالیسیز وضع ہوئی جن میں ان کے کام اور ان کا جو اسکوپ ہے اس کو محدود کیا گیا، ان کی رجسٹریشن کے اوپر گردنیں لگائی گئی، ان کی دائرہ کار کو ذرا اور محدود کر دیا گیا، اور خاص طور پہ اس کا شکار جو عالمی این جی اوز اور عالمی ادارے وہ زیادہ ہوئے۔ ظاہر ہے وہ عالمی ادارے پہ جہاں کام کرتے پاکستان کے اندر، تو ان کی جو مین پاور ہے اور جو ان کی آؤٹ ریچ ہے وہ ساری مقامی اور قومی طور پہ ہوتی ہے، تو اس سے پورا انچ سیکٹر اس وقت 2-3 سال کے اندر جو سہرے میں ہے پریشانی میں مبتلا ہے۔ آئے دن نئی پالیسیز آ جاتی ہیں، اس سے وہ جو پولیٹیکل ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں، ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں، رائٹ بیسڈ گروپس ہیں، وہ زیادہ متاثر ہیں۔ ابھی یہ جو ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی پالیسی کا اطلاق ہو رہا ہے، اس میں زیادہ تر ٹیرر فنڈنگ کی بات ہوتی ہے، ایسی این جی او جو کور اپ کے طور پہ کام کر رہی ہے، جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرتی ہے، کئی لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں جو کے نام پہ فلنٹراپی کے نام پہ اس سے پیسہ فٹ کرتے ہیں اور پیسہ گھوم چل کے وہ ایگزمپشن کی صورت میں کسی اور کام کے اندر آتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں، ایک تو پاکستانی اختیاریوں کو اور اختیارہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو فرق کرنا چاہیے کہ جو ٹیرر فنڈنگ کی جو کالے دھن والے جیسے دھن والے کیس ہیں ان کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اور وہ جو عالمی ادارے معاملے میں جو مارجنلائز لوگوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے، فریڈم آف اسپیچ کے لیے اور پاکستان میں اور طرح کے جو افراد کو برابری کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کام متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ ڈومین بالکل امبیلنس ہو گیا ہے، اور ابھی تو سب رمضان شریف کے مہینے میں خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامک فلنٹراپی کے نام پہ بہت پیسہ آتا ہے، اور وہ کیونکہ پاکستان کے اندر نظامت ایف ٹی آر اور ٹیکسیشن اور بعض چیزیں بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئی ہیں، سخت ہو گئی ہیں، تو وہ این جی اوز کا ایک کور یوز ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی کون این جی اوز ہوتی ہیں، کون مختیر ہوتے ہیں فلنٹراپی کے نام سے، سرفیازی کے نام سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کی تخلیق ایسی ہونی چاہیے کہ جو نارمل کام ہے جو میں نے پہلے وہ متاثر کر رہے ہیں۔
اس وقت ہم چلتے ہیں سندھ، جہاں سے سندھ سوشل سائنٹسٹ فورم کے کنوینر اعجاز علی خواجہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ غیر سرکاری ادارہ پاورٹی ایریڈیکیشن انیشیٹو کے بھی سربراہ ہیں۔ اعجاز خواجہ، آپ بتائیے آپ کا کیا ایک ہے سوچ اس سلسلے میں کہ سب سے زیادہ کون متاثر ہوگا؟ کیا یہ بین الاقوامی این جی اوز ہیں جو کہ ملک کے اندر کام کر رہی ہیں، یا پھر جو مقامی این جی اوز ہیں ان پر بھی یہ قواعد و ضوابط لاگو ہوں گے؟
یہ موسٹلی جو ہے وہ انٹرنیشنل آئی این جی اوز جو ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. اس سے لوکل این جی اوز پہ اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں، کیونکہ لوکل این جی اوز تو اپنی طرف سے کام کر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لوکل این جی اوز تو تین سال پانچ سال پہلے بھی ان پہ ایک یہی پابندی عائد ہوئی تھی اے سی سی پی کی طرف سے کہ وہ ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ این او سی لیں یا پروونشل گورنمنٹ سے این او سی لیں. تو پروونشل گورنمنٹ کے جس بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام ہوتا ہے این جی اوز کا، تو وہ پروونشل گورنمنٹ ان کو این او سی پرووائڈ کرتی ہے. لیکن ڈسٹرکٹس میں بھی آج کل یہ سسٹم چل پڑا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ہر مہینے میٹنگ بلاتا ہے اور این جی اوز کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے. پھر وہ پوچھتا بھی، یہ بھی پوچھتا ہے کہ بھائی ایچ آر جو ہے وہ کہاں سے آپ لائے ہیں، کس طرح لائے ہیں، لوکلس کو آپ کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. آئی این جی اوز نے خود اپنی پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے، کیونکہ ان میں موسٹلی جو مطلب بھرتیاں کی تھی، جو ایچ آر میں جو لوگ لیے تھے وہ زیادہ تر باہر کے لوگ تھے، مگر ایک پراونس کے اندر ایک کام ہو رہا ہے تو انہوں نے دوسرے پراونس کے لوگ وہ لا کے بٹھا دیا. اس طرح کی چیزوں نے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز پیدا کیے تھے جب فلر کے بعد یہ سلسلہ موسٹلی شروع ہوا تھا 2010 کے بعد. تو اس پہ این جی اوز کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوال یا نشان اٹھا تھا کہ مطلب لوکلی اگر سوشل موبلائزیشن چاہیے تو وہ بھی آئی این جی اوز باہر سے اٹھا کے لے کے آ رہی ہیں. اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بڑی شکایتیں ہوئیں، مسئلے ہوئے، تو پھر این جی اوز کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ ایٹ لیسٹ 70% آپ کا جو لوکل اسٹاف ہے وہ لوکل ہونا چاہیے. تو اس سے مسلسل جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن منتھلی میٹنگ کال کرتی ہے، تمام سول سوسائٹی کو بلاتی ہے، میں نے سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں یہ دیکھا ہے، وہاں کارکردگی کا جائزہ لیتی ہے. پھر آپ کی این او سی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھرو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آپ کو این او سی مہیا کرتی ہے. تو آئی این جی اوز پہ کروز زیادہ ہیں، مطلب آئی این جی اوز کے ایشوز زیادہ ہیں اور یہ فاٹا میں دوسری جگہوں پہ یہ ایشوز ہیں اور آئی این جی اوز فیس کر رہی ہیں، اور آئی این جی اوز نے یہ اپنے لیے مسئلے خود کھڑے کیے ہیں. ان کو ایکٹیویٹیز آؤٹ سورس کرنی چاہیے تھی این جی اوز کو جو لوکل بیسڈ ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنا اسٹاف.
جی آپ لوکل. اچھا جی، اس وقت ہمیں بہت سارے کامنٹس آئے ہیں فیس بک پہ. تاج افغان نے لکھا ہے زندہ باد وائس آف امریکہ، شکریہ. وانی شبیر نے لکھا ہے مقبوضہ کشمیر سے، صدام بگٹی، تاج افغان، محمد کاشف کھوسا، صادق صبا، نعیم ساحل، اور کالرز بھی بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں لہٰذا ان کو ذرا سا موقع دیتے ہیں. محمد طارق چختائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چونیا سے، قصور سے. جی محمد طارق چختائی.
جی بات کیجیے. ہیلو.
جی جی بات کیجیے.
جی جی محترمہ، جی السلام علیکم. این جی او کی محترمہ بات ہو رہی تھی، تو این جی او میں بھی ایک این جی او وہ فری بلڈ سروس کے حوالے سے، اور میں اس میں اہم معلومات یہ دینا چاہتا ہوں کہ موسٹلی این جی او جو ہے نا پاکستان میں مقامی سطح پہ چل رہے ہیں، یہ محض کاغذی حد تک جمع تفریق ہوتی ہے. اور آپ رہا ہوں گی کہ میں 20-25 سال سے فری بلڈ سروس کو خون دیتا ہوں لوگوں کو، فری میری تنظیم بنی ہوئی ہے. تو کہا گیا کہ آپ آڈٹ کرائیں، جب میں نے آڈٹ کے لیے رابطہ کیا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ 5,000 روپے دیں آپ کا آڈٹ ہو. اور میں نے کہا بھائی 5,000 روپے میں دو کس بات پہ؟ ان کا جی آڈٹ ہونا ہے، یہ فارمیلٹی ہے. موسٹلی این جی او، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، محمد طارق چوتھائی ضلع قصور سے،
کہ
موسٹلی این جی او جو ہے وہ فرضی کاروائی ہوتی ہیں اور جمع تفریق فرضی ہوتی ہے.
بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بات کی، کیونکہ یہ بڑی اہم معلومات آپ نے فراہم کی، آپ کی کال کرنے کا شکریہ. اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے پاورٹی ایریڈیکیشن انیشیٹو کے سربراہ اعجاز علی خواجہ اور شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے سکندر علی ہولیو. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی، پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पेश किया जा रहा है।
पाकिस्तान में रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी, खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। पाकिस्तान ने डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में रिकॉर्ड कमी कर दी है और इस वक्त डॉलर लगभग 121 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 115 से बढ़कर 120 की रिकॉर्ड सतह पर आ गई है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम होने और बरामदात गिरने के पेश नज़र इक्तसादी माहरीन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कम करने का मशवरा दे रहे थे। इक्तसादी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर के लगभग हैं, जबकि इस महीने उसे 3.5 से 4 अरब डॉलर के करीब गैर मुल्की कर्जों की किस्तें भी अदा करनी हैं। रुपए की कदर में कमी से मुल्की मंडी पर क्या असरात पड़ेंगे, आम लोग इससे किस हद तक मुतासिर होंगे और यह कि कदर में कमी मुल्की मईशत को किस कदर सहारा दे सकती है, इस बारे में पाकिस्तान के मुमताज माहिरीन इक्तसादियात और 2 साबिक वज़राए ख़जाना ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू की। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने साबिका हुकूमत की कर्ज़े लेने और रुपए की कदर को मसनूई तौर पर सहारा देने की पॉलिसी को रुपए की कदर में कमी की एक बड़ी वजह करार दिया।
ये मुसीबत यही रही है पिछले 4-5 साल से, ये क्यू ब्लॉक जो है वो इसको इंटरफेयर करता रहा है। अगर ये सेंट्रल बैंक के ऊपर छोड़ दिया जाता कि वो इसको मार्केट के बेस पे इसको करते, इनको जब आर्टिफिशियली बांध के रखते हैं इन चीजों को और अपना एक अपना लेकर रखते हैं, तो उससे यही होता है।
ई कॉमर्स गेटवे के सदर खुर्शीद निजाम ने रुपए की कदर में कमी के असरात पर गुफ्तगू करते हुए कहा
कि जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, अगर प्रोडक्ट है तो इसके मतलब कंज्यूमर को अब हायर प्राइस की चीजें मिलेंगी। अगर हमारी इंडस्ट्री फैक्ट्री है तो इसके मतलब फैक्ट्री में जो इनपुट है, चाहे मशीनरी का, चाहे केमिकल का, चाहे रॉ मटेरियल का, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू अब बढ़ गई है, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट भी महंगी मिलेगी, इसके मतलब अल्टीमेटली मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज होगा। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजीज इन द फॉर्म ऑफ मशीनरीज वगैरह ये सब मौजूद हैं, तो हमें एक्सपोर्ट में हम वर्ल्ड से कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, तो हमें एडवांटेज मिलेगा। तो अभी तो हम बहुत ही प्रिमिटिव स्टाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा एडवांटेज इसलिए नहीं मिलेगा कि अगेन जो हमारा इम्पोर्टर बैठा हुआ है दुनिया के अंदर, उसको पता चलता है कि इस मुल्क में डॉलर रुपए डीवैल्यूएशन हुआ है, तो उस डीवैल्यूएशन से पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को एक्स परसेंटेज फायदा होगा। वो फौरन क्या करता है इम्पोर्टर, प्राइस को रीनेगोशिएट करता है, कहता है नहीं भाई, अब तुम्हें ये बहुत सस्ता पड़ रहा है, तो हम जो है तुम्हें प्राइस हम फर्स्ट किए पहले $5 का दे रहा था, अभी कहता है 5 नहीं दूंगा, अभी $4.5 दूंगा, क्योंकि तुम्हें $0.5 का एडवांटेज है। तो एक्सपोर्टर्स का भी जो एडवांटेज है वो नलीफाई हो जाता है। तो एक्चुअली देखा जाए कि डीवैल्यूएशन से ओवरऑल सारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये नेगेटिव है, डीवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए, लेकिन यकीनन प्रीवियस गवर्नमेंट ने राइट एंड लेफ्ट जो बोरोइंग की है, बोरोइंग से अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते कि मेरा एक्सपोर्ट जो 24-25 बिलियन डॉलर था बढ़ करके 40 बिलियन हो जाता, तो बोरिंग ठीक थी। लेकिन जब आपका एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हो रहा है, तो वो बोरिंग से कोई एडवांटेज तो है नहीं। कंट्री में हर चीज महंगी हो चली आ रही है यहाँ पर, तो अल्टीमेटली ओवरऑल बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
इस सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है, इस बारे में साबिक वजीर खजाना सलमान शाह का कहना था,
ये इम्प्लीकेशन जो है वो तो थोड़ी बहुत महंगाई जरूर होगी, इम्पोर्ट्स महंगी होंगी, दूसरा पाकिस्तान के बिरूनी कर्जे जो है उनकी डेट सर्विसिंग बड़ी ज्यादा हो जाएगी। अल्टीमेटली अगर आपकी इम्पोर्ट्स कम होती हैं कुछ और प्रजाति से सारा कुछ कम होता है, तो फिर शायद कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन वो जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसके लिए इतना टाइम भी नहीं है और मेरी उनके पास इतनी अथॉरिटी भी नहीं होगी कि कोई ज्यादा वो कर सकें इस पेश करने, तो आई थिंक प्रेशर में ही रहेगा, हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि इसका कुछ इम्पोर्ट्स के ऊपर असर पड़ता है या नहीं, या आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा कम्पेटिटिव होती है या नहीं।
खुर्शीद निजाम ने रुपए की कदर में कमी के एक कदरे मुस्बत पहलू का जिक्र करते हुए कहा,
कंट्री के इंटरेस्ट में कि हमारी क्रेडिट रेटिंग खराब ना हो, कि हम लोन को रीपेमेंट कर रहे हैं टाइम के ऊपर, और इस मजबूरी में मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है, इस मजबूरी के अंदर डिसीजन लेना तो फिर भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में है कि हमारी अगर क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई तो ओवरऑल कंट्री का ओवरऑल बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डिजास्टर होगा अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग दुनिया में खराब होना शुरू हो।
यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa